ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أهل بيت أطهار عليهم السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. اذان محترم، سب سے پہلے ماہ رمضان کی مناسبت سے، خدا متعال کی دی ہوئی اس توفیق کی مناسبت سے جو ہمیں اس مہینے میں حاصل ہوئی ہے، مغفرت اور خدا متعال کی رحمت اور ہدایت کا مہینہ ہے، پروردگار عالم کی ان الطاف کو حاصل کرنے کے لیے، وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا متعال ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے استفادہ کرنے والوں اور اس کی ہدایت کو حاصل کرنے والوں میں قرار فرمائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ انسان کی ہدایت کے حوالے سے ہے. جیسا کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کے عناوین میں سے جو خود قرآن کریم نے اپنے لیے قرار دیا ہے وہ ہدن للناس ہے، ہدن للمتقین بھی ہے. قرآن کریم ہدایت ہے، اگر قرآن کریم ہدایت ہے اور یقیناً ہے، تو اس کے ساتھ یہ سوال آتا ہے کہ قرآن کریم کس چیز کے اندر ہدایت ہے. ہمارے ذہن میں ایک عمومی تصور ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش کتر ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر نہ ہو. لیکن اس کے باوجود سوال اپنی جگہ کے اوپر باقی رہتا ہے کہ وہ خاص موضوع جس میں قرآن کریم ہدایت دے گا وہ موضوع کون سا موضوع ہے. اب اس میں مختلف استفادے سوچے جا سکتے ہیں. کچھ وہ استفادے ہیں جو ہماری قوم سوچتی ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں، شاید وہ مورد نظر نہیں ہوں خدا نے متعال کے، اس کے دوسرے راستے بھی موجود ہوں. اور کوئی خاص موضوع ایسا ہوگا جو خدا نے متعال کی مورد نظر ہوگا اور شاید ہم اس کو حاصل نہیں کر رہے ہوں گے. میں دونوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہماری ایک بہت کامن پریکٹس ہے، اور شاید اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ مثلا کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو قرآن کریم کو اوپر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندہ قرآن کریم کے نیچے سے گزر جائے، اپنے سفر کی طرف جائے. ظاہر ہے اس سے نظر میں یہ ہے کہ سفر میں برکت آئے گی، اس شخص کی حفاظت ہوگی. لیکن ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ آیا خدا متعال نے نزول قرآن اس کام کے لیے کیا تھا کہ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو وہ قرآن کریم کی برکتوں سے اپنی سفر میں خطرات سے محفوظ رہے. اچھا، اس کام کے اندر قرآن کریم نے کھلنا بھی نہیں ہے، قرآن کریم نے محفوظ رہنا ہے، بند رہنا ہے. آیا خدا متعال نے قرآن کریم کا نزول اس کام کے لیے کیا تھا کہ ہم اس راستے میں استعمال کریں؟ اس راستے میں استعمال غلط نہیں ہوگا. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تباہم ہے، نہ یہ تباہم ہے نہ یہ غلط ہے، لیکن یہ وہ اصل استعمال نہیں ہوگا، یہ وہ اصلی استعمال نہیں ہوگا. ورنہ اللہ کے رسول نے اس کام کو 25 دفعہ کیا ہوتا کہ وہ یہی کام کرتے کہ سارے قرآن کریم کو جمع کرتے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کریم ایک جلد کے اندر اللہ کے رسول کے زمانے میں جمع ہوا بھی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے یہ اصلی فائدہ نہیں ہے، گرچہ یہ ایک فائدہ ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر فرض فرمائیے کسی کو جسم میں تکلیف آئی ہے، کوئی بیماری انسان کو عارض ہوئی ہے، اور اس بیماری میں کوئی سورہ پڑھ کے، کوئی آئے کریمہ پڑھ کے، یا قرآن کریم کے اور دوسرے طریقوں سے وہ شفا حاصل کرتا ہے. یہ کام غلط نہیں ہے، یہ کام صحیح ہے، اور قرآن کریم یقیناً شفا دے سکتا ہے. لیکن سوال یہ، کیا یہ قرآن کریم کا اصلی کام ہے؟ ہم سب جانتے ہیں یہ سب چیزیں ممکن ہیں اور بری نہیں ہیں، غلط بھی نہیں ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کا اصلی استفادہ نہیں ہے. قرآن کریم اس ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اگر کسی کے جسم کے اوپر بیماری عارض ہوئی ہو وہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کو استعمال کرے گا. یہ وہ ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. بس ہدف کون سا اور مقصد کون سا ہے ہم سب کے سامنے تقریباً واضح ہے. میں نے اس کو مقدمتاً اس لیے عرض کیا تاکہ ہماری گفتگو پوری ہو جائے اس سلسلے میں. ہم سب جانتے ہیں خدا متعال کا ہدف کسی مسافر کے جسم کو بلاؤں سے محفوظ رکھنا نہیں ہے قرآن کریم نازل کر کے، نہ خدا نمتال کا ہدف کسی بیمار کے جسم کو شفا دلوانا ہے کہ قرآن کریم نازل کیا ہو اس کام کے لیے، یہ بھی ہدف نہیں ہے. بس کون سا ہدف ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے انسان کی ہدایت، بشریت کو اچھی زندگی کی سمت ہدایت دینا، یہ قرآن کریم کا ہدف ہے. اس کی اس عنوان کی تھوڑی سی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو کے لیے ایک زمینہ فراہم ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. خدا تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ ارسال فرمایا تو اس موقع کے اوپر سورہ طٰہٰ میں کچھ جملات ارشاد فرمائے. حضرت آدم سے خدا تعالی نے کہا کہ اے آدم، تمہیں جنت میں بھوک نہیں ستاتی تھی، پیاس نہیں لگتی تھی، سورج کی تپش بھی نہیں تھی، زمین پر یہ سب کچھ ہوگا. زمین پہ بھوک اور پیاس بھی ہوگی، تمہیں رہنے کے لیے سایہ بھی چاہیے ہوگا، تمہارے جسم کے اوپر یہ ساری مشکلات عارض ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں رہنے میں گویا صرف ایک ہدف تھا، انسان اپنے کمال کو حاصل کرے. زمین پر آنے میں دو مشکلات ہو گئی ہیں، ایک طرف سے کمال کو بھی حاصل کرنا ہے، ایک طرف دنیا کے چیلنجز کو بھی برداشت کرنا ہے. دنیا کے چیلنجز کیا ہیں؟ یہاں پر بہت سارے چیلنجز آ جاتے ہیں جو اس اصل ہدف کے تھوڑا سا فاصلے پر قرار پاتے ہیں. یعنی اگر میں نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو مجھے بھوک بھی لگے گی. اصل ہدف یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں آؤں، بھوک مٹاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، یہ ہدف نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک چیلنج ہے. جب دنیا میں آئیں گے پیاس لگے گی. اصل ہدف یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں آ جاؤں پانی پینے کے لیے، لیکن یہ ایک چیلنج ہے، پیاس بھی لگے گی. دنیا میں آئے ہیں تو دھوپ بھی ستائے گی، یہاں پہ ایک سایہ بھی چاہیے ہوگا. اصل ہدف یہ نہیں ہے لیکن یہ چیلنج ہے. اس طرح کے بہت سارے چیلنجز دنیا میں آئیں گے اور یہ سارا کا سارا امتحان کا حصہ ہے، یہ امتحان کا حصہ ہے. ہم جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمارا اصلی ترین امتحان یہ ہے کہ ہم کمال نفس کو حاصل کریں، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، اعلیٰ مقامات کہتے ہیں، معنویت تعبیر کرتے ہیں، یہ اصلی ہدف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز اور بھی ہیں جو میں نے یہ چیلنجز آپ کی خدمت میں عرض کیے. اب یہ سب مل کر ہماری دنیا کے لیے ایک مشکل بن گئے کہ ایک طرف سے ہمیں دنیا میں رہنے کے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. میں ان چیلنجز کو دنیا میں رہنے کے تقاضے تعبیر کر رہا ہوں. ہماری دنیا میں رہنے کے تقاضے ہیں، مجھے سانس لینا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، زندگی کے لیے آرام بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، یہ سب میری زندگی کے تقاضے ہیں، لیکن یہ ہدف نہیں ہے. میرا امتحان یہ ہے کہ میں تقاضوں اور اہداف میں ڈفرینشیٹ کروں. سب سے پہلا کام تو یہی کروں کہ میں یہ جدا کروں کہ میری زندگی کے تقاضے کون سے ہیں، جو ہدف نہیں ہے لیکن یہاں رہنے کی وجہ سے یہ آئیں گے، اور وہ جو زندگی کا اصلی ترین ہدف ہے وہ کون سا ہدف ہے. اب اس میں اگر کوئی اور اس کو واضح کرنا چاہے کہ ہدف اور تقاضوں میں فرق کیا ہے، تو ہدف وہ چیز ہوگی جو برزخ میں بھی رہے گی اور تقاضے وہ ہوں گے جو برزخی زندگی میں ختم ہو جائیں گے. مادی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں، آپ کو بھوک و پیاس لگ رہی ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے، آپ کو سایہ چاہیے، آرام چاہیے. برزخی زندگی میں یہ سب نہیں ہوگا، برزخی زندگی کے اپنے تقاضے ہوں گے، لیکن مادی زندگی کے اندر یہ تقاضے ہوں گے. ہدف تبدیل نہیں ہوگا، یہاں بھی ہدف کمال نفس ہے، تزکیہ نفس ہے، برزخی زندگی میں بھی ہدف یہی ہوگا، کمال نفس ہوگا اور تزکیہ نفس ہوگا. بس اس طرح آپ ہدف اور تقاضوں کو تفریق کر سکتے ہیں. اچھا، ان تقاضوں کے اوپر لوگوں کو دھوکے ہوں گے، دھوکے ہو جائیں گے. کچھ لوگ اس کو ہدف سمجھیں گے، اس کے اوپر بے انتہا محنت کریں گے. یہاں پر ایک اور مشکل بھی ہے. مشکل یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کے تقاضے ہیں، مثلا کھانا، پانی، ہوا، سایہ، آرام، زمین، یہ سب ضرورت سے کم تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی محدود ہیں. اس پر جنگ ہوگی. اب یہاں پہ دو سیناریوز ہیں، یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ جو دنیا ہے، مادی دنیا، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کھانا کھانا ہے، اور کھانا دنیا کے اندر کم ہے، 6 ارب انسان ہیں، کھانا 5 ارب کا ہے، تو پھر تو جنگ ہونی ہونی ہے، کیونکہ بالآخر 1 ارب انسانوں نے بھوکا رہنا ہے. اگر یہ ہوتا تو پھر نعوذ باللہ خدا پہ اعتراض کوئی کر سکتا تھا کہ خدا تو نے ہمیں ایسی دنیا کے اندر بھیج دیا ہے جہاں جنگ ہونی ہونی ہے، کیونکہ جو تو نے تقاضے دیے ہیں، کھانا ایک تقاضا ہے، کھانا کم کر دیا تو نے، 6 ارب کا کھانا ہے ہی نہیں، کھانا 5 ارب کا ہے، تو پھر تو جنگ ہونی ہونی ہے. خدا متعال کا نظام کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے. تمہاری زندگی کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جو ضرورت کے مطابق بلکہ ضرورت سے کہیں بڑھ کر موجود نہ ہو. سب کچھ تقاضوں سے کہیں زیادہ موجود ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر اس وقت بھی روئے زمین کے اوپر 6 ارب انسان ہیں اور آخری 50 سال کے اندر ہمارے پاس آبادی کا انفجار ہوا ہے، بسٹ آف پاپولیشن ہوا ہے، آخری 50 سال کے اندر آبادی کئی گنا بڑھی ہے اور اگلے 50 سال کے اندر آبادی اور تیزی سے بڑھنے کی طرف جا رہی ہے، البتہ گزشتہ کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوئی ہے اسپیڈ، لیکن پھر بھی کافی تیزی سے بڑھے گی، تو اگلے 40-50 سال کے اندر یہاں 9 ارب انسان ہوں گے، اس وقت بھی کھانا کم نہیں ہوگا، اس وقت بھی کھانا کم نہیں ہوگا، بس اگر 50 سال کے بعد 9 ارب انسان ہوں گے تب بھی کھانا کم نہیں ہوگا، تو ابھی جو 6 ارب ہیں کھانا کم ہے، چیلنج یہ نہیں ہے کہ کھانا کم ہے، کھانا تو ضرورت سے زیادہ ہے، چیلنج ایک اور مصیبت ہے، انسان کی فطرت میں حرص ہے، یہ اصل مشکل ہے۔ بس ہماری زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے ہدف خلقت ہے، اس پر بہت بڑا چیلنج ہے، کون اس ہدف خلقت کو پورا کرے گا، اس کے اپنے انسٹرومنٹس ہیں، اس کے اپنے ذریعے ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ دوسری ہماری مشکل ہے زندگی کے تقاضوں کے اندر، یہ جو زندگی کے تقاضوں میں مشکل ہے اس میں مشکل کمی نہیں ہے، تقاضے بے حد کافی موجود ہیں، پورا کرنے کے لیے وسائل موجود ہیں، یہاں جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ انسان کی طبیعت میں حرص ہے، اس حرص کی وجہ سے جنگ ہے۔ اس حرص کی وجہ سے جنگ کیوں ہے؟ میرا پیٹ بھرنا ہے ایک خاص مقدار سے، اس سے زیادہ میرے پیٹ میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو گلاسز ہیں یہ معمولاً 220 ملی لیٹر کے ہوتے ہیں معمولاً، اور وہ جو پیپر کپس ہوتے ہیں وہ 160 ml کے ہوتے ہیں، مثلاً فرض کیجئے اس میں 220 ملی لیٹر کی گنجائش ہوتی ہو تو آپ اس میں آدھا لیٹر پانی ڈال ہی نہیں سکتے۔ بس اگر میں نے اپنے لیے 1 لیٹر پانی یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ میں یہ پانی پیوں گا اور پانی مجھے اس سے پینا ہے، تو اس میں 220 لیٹر سے زیادہ آ ہی نہیں سکتا ہے، ملی لیٹر سے آپ کتنا پانی پی لیں گے۔ اب یہ جو انسان کے پاس شکم ہے اس کے اندر خاص گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن اس کی حرص کتنی ہے، اس کے شکم میں اگر 1 کلو غذا کی گنجائش ہو تو یہ میز کے اوپر 10 کلو غذا دیکھنا چاہتا ہے، یہ جو باقی 9 کلو ہے یہ کیا ہے، یہ اسراف ہے، اور یہ اصل مشکل بنی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ بس میں نے آپ کی خدمت میں جو اب تک عرض کیا وہ یہ کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ اصل اہداف ہیں، کچھ ہماری مادی زندگی کے تقاضے ہیں، ہمارے سامنے ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصلی ہدف کو پورا کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو تقاضے موجود ہیں وہ یہ کہ یہ ہماری زندگی کے اندر کھانا پانی وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں، ہم نے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اب ہمیں ڈھونڈنا یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں مشکلات ہیں یہ کہاں پہ آ رہی ہیں۔ میں ایک تصویر جو قرآن کریم ہمیں دینا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ خداوند تعالیٰ نے ہماری مشکلات کو کیسے حل کیا قرآن کریم کے ذریعے سے؟ اب جو ہدایت ہے وہ یہیں پر ہے، ہدایت خداوند تعالیٰ کی یہیں پر ہے کہ ہماری مشکل کو حل کرے، چاہے وہ مشکل وہ جو ہدف خلقت کے بارے میں ہے، چاہے وہ مشکل یہ جو تقاضوں کے بارے میں ہے۔ اب بالکل صاف صاف بات کرتے ہیں، یعنی بالکل اور زیادہ ایکسپلین کرتے ہوئے، آپ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو ہدف خلقت میں کمال نفس حاصل کرنا ہے، قرآن کریم آپ کو ہدایت دے گا، آپ کمال نفس کیسے حاصل کریں گے؟ اچھی طرح آپ کو بتائے گا نفس کسے کہتے ہیں، نفس کے راستے میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں، ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جاتا ہے، اس کے اوپر میں بھی کچھ آرائز پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ دوسری ہماری زندگی میں جو چیلنج ہے وہ ہماری مادی زندگی ہے، جو میں نے کہا مادی زندگی کے تقاضے ہیں۔ اچھا، وہ چیلنج بعض اوقات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ انسان کے لیے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی باقی رہ جاتا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، ابھی مثال کے طور پر جس کا پیٹ خالی ہو، جو بھوک سے مرنے کے نزدیک ہو، کیا وہ کچھ اقدار کو اپنے لیے باقی رکھے گا؟ ٹیسٹ ہوتے ہیں نفسیات کے اندر، نفسیات کے اندر ٹیسٹ کرتے ہیں کبھی کبھی والنٹیئرس کے ذریعے سے، والنٹیئرس پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ ٹیسٹ کر لو، تو وہ ٹیسٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر انہوں نے 2 بہت نزدیکی دوستوں کو لیا، انہوں نے ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ کے اندر رکھ دیا، اس آرٹیفیشل انوائرمنٹ کے اندر ان کو بھوکا رکھا ہے، اور کچھ ایسا آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے جیسے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اصلی ہے، وہ اس طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ واقعاً ہو گیا ہے، ان کو بھوکا رکھ لیتے ہیں۔ بھوکا رکھنے کے بعد ایک خاص جگہ کے اوپر جا کر جب ان کی قوت برداشت سے بہت آگے چلا جاتا ہے معاملہ، تو ان کو کھانے کی ایک ایسی مقدار دیتے ہیں جو یا یہ کھا لے یا وہ کھا لے، صحیح ہے، اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کن اقدار کے ماننے والے ہیں۔ تو معمولاً جب انسان بھوک کے اس سطح پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ کسی قدر کو نہیں مانتے، وہ ان اقدار کو نہیں مانتے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل وہی صورتحال ہے اگر کسی ملک کے اندر قحط آ جائے، تو کتنے لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، کتنے لوگ ایک دوسرے کے لیے ایثار کریں گے، یا ان کے نہیں ایک دوسرے کو مار کوٹیں گے، قتل کر دیں گے اپنے کھانے کے لیے. تو مشکل انسانوں کے ساتھ یہی ہے. اب پہلا کام جو خدا متعال فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہماری اصل مشکل کیا ہے، وہ اپنی مشکل کو پہچاننے کی کوشش کرے. اگر وہ اپنی مشکل کو پہچاننے کی کوشش کر لیں تب وہ ان مسائل سے نسبتاً آسانی سے جھیل سکتے ہیں. میں اس کی مثال دوبارہ تطبیق کر کے آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں، پیش کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کیا مشکل ہے؟ محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس مشکل کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تمام مسائل کو حل کیسے کیا ہے، تاکہ ہم قرآن کریم سے ہدایت لے سکیں. ایک دفعہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم سے کہتے ہیں ہماری مشکل کو حل کرے، اور حل کرنے کا طریقہ کار خدا تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ بتائے پیداوار بڑھتی کیسے ہے، پیداوار کیسے بڑھتی ہے. مثلا اتنا گندم بن جائے سب کے لیے گندم ہو، آیا خدا متعال کا طریقہ کار یہ ہے؟ اگر یہ طریقہ کار ہوتا تو اس کے اندر کارخانے بنانے کی ترکیبیں لکھی ہوتی ہیں. مثلا اس میں لکھا ہوتا گندم کیسے بنتا ہے تو زراعت کے طریقہ کار لکھے ہوتے. اس میں یہ لکھا ہوتا کہ دنیا میں کارخانے کیسے بنائے جاتے ہیں، کارخانے کیسے چلائے جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پیداوار. ہماری مادی زندگی کے اندر بہت بڑا حصہ جس کے اوپر ہم لوگ محنت کرتے ہیں وہ پیداوار ہے. آپ تصور فرمائیں اتنی یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں جو صرف ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہوں گی، پیداوار بڑھتی کیسے ہے، پیداوار کیسے بڑھائی جائے گی. مثلاً آپ کی بجلی کے اندر پرابلم ہے، پورے ملک کے اندر پرابلم ہمارے سامنے. تو اس میں بہت زیادہ یونیورسٹیز کام کر سکتی ہیں کہ بھائی بجلی کی پروڈکشن ہوگی کیسے. آیا قرآن کریم کا طریقہ کار یہ طریقہ کار ہے کہ خدا متعال پیداوار بڑھانے کے ذریعے سے مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے؟ میں عرض کروں گا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس معاملے میں خدا متعال انسان کی مادی ضرورتوں کے اوپر انحصار کرتا ہے. اگر ہمارے اندر ضرورت موجود ہے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے کہ وہ ہمیں پیداوار سکھائے گا. لہذا آپ کی زندگی میں جتنی بھی پیداواری وسائل ہیں اس کے اوپر قرآن کریم نے کوئی ظاہری طور پر کم سے کم ہم کہہ سکتے ہیں کام نہیں ہوا ہوا. نہیں لکھا گندم کیسے بنتا ہے، نہیں لکھا گندم کیسے بڑھے گا، پیداوار بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے. اس پہ انسان کی اپنی طبیعت کافی ہے کہ وہ محنت کرے. خدا متعال نہیں بنائے گا دولت، بتائے گا کہ دولت بنانے کا طریقہ کار کیا ہے. انسان کی اپنی طبیعت کافی ہے، جائے گا پیسے کمانے کی کوشش کرے گا. لہذا کہیں نہیں بتائے گا کھانا کھانے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے. انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے یہ کام کرے گا. بس خدا متعال مشکل کو یہاں سے حل نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پیداوار بڑھانے کے طریقہ کار بتائے. وہ کہاں سے مشکل کو حل کرنا چاہے گا؟ وہ چاہے گا کہ ایک مرحلے کے اندر تقسیم کے طریقوں کے اوپر کام کرے. یہ تقسیم کیسے ہوگی؟ خدا متعال نے، اب تصور کیجئے، خدا متعال نے قرآن کریم میں یہ نہیں بتایا کہ دولت کمائی کیسے جائے گی، لیکن یہ بتایا کہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. کیوں ایسا کیا ہے؟ پیداوار کے مرحلے میں کیوں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، تقسیم کے مرحلے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ کیونکہ پیداوار کے مرحلے میں محنت کرنے کے لیے انسان کی اپنی طبیعت کافی ہے. انسان خود جائے گا پیداوار کے لیے محنت کرے گا. جس موضوع کو خدا تعالیٰ نے حل کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقسیم کے مرحلے میں کیا کیا جائے. کیونکہ اصلی ستم دنیا کے اندر پیداوار نہیں ہے، اصلی ستم تقسیم ہے. اچھا تقسیم میں اصلی مشکل کیا ہے؟ تقسیم میں اصلی مشکل میں پھر عرض کروں گا وہ انسان کی طبیعت کی بغاوت ہے. اب یہاں پہ دیکھیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. انسان یقیناً طغیان کرے گا جب بھی اپنے آپ کو بے نیاز پائے گا. یہ خدا تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا اصول دے دیا قرآن کریم کے اندر. اچھا ہمارے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ایک ایک جملے کے اوپر غور کرنے کی اپنے اندر کوئی عادت نہیں بنائی ہوتی. ہمیں قرآن کریم کے جملات پہ غور کرنے کی عادت نہیں ہوتی. ورنہ اگر اصولی طور پر دیکھیں تو بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی آدھی سطر میں کوئی قانون لکھا ہوا ہوگا اور دیکھنے والا کہے گا کہ اس قانون سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک اور مثال پہلے میں عرض کر دوں پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. شہید محمد باقر الصدر اقتصاد کے ماہر فن ہیں. پوری دنیا اسلام کے اندر ان کی جیسی لکھی ہوئی جیسی کوئی کتاب اس وقت تک بھی نہیں ہے. ان کی شہادت کو اب تقریباً 30 سال ہونے کو آ رہے ہیں, ابھی تک ان کی کتاب کی ٹکر کی کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے اقتصادنا کے برابر کی. اقتصادنا کے اندر وہ قرآن کریم کے اقتصادی مسائل حل کرنے کے طریقے کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں. ایک آئے کریمہ کے اختتام میں ایک جملہ لکھا ہے جس کو ہم جب قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے اختتاموں کے اوپر بہت زیادہ غور بھی نہیں کرتے. جو لوگ حتیٰ قرآن کریم پہ غور کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پر لکھا ہوتا ہے مثلا ان اللہ عزیز غفور, البتہ یہ آئے کریمہ نہیں ہے, ایسی میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا عزیز ہے غفور ہے, یا مثلا خدا غفور الرحیم ہے. ہم ان آیات کے اینڈز کے اوپر معمولاً غور نہیں کرتے کہ کیوں خدا متعال نے غفور الرحیم لکھا ہے, غفور کریم کیوں نہیں لکھا. یہ بھی تو لکھ سکتا تھا. ایک آئے کریمہ پر پہنچے, اس میں لکھا تھا ان الانسان لظلوم کفار, ان الانسان لظلوم کفار. شہید صاحب نے اس کے اوپر تبصرہ کیا اور اپنے تبصرے میں کہا کہ خدا متعال نے قرآن کریم میں اس آیت کے ٹکڑے کے اندر انسان کی ساری اقتصادی مسائل کی جڑ بیان کر دی ہے. انسان کی ساری اقتصادی مسائل کی جڑ اس آئے کریمہ کے اندر اس ایک ٹکڑے کے اندر لکھی ہے. کتنے الفاظ ہیں؟ ان الانسان لظلوم کفار, 3 اصلی حرف ہیں اس کے اندر, الفاظ ہیں اس کے اندر, انسان ظلوم کفار, بس یہ 3. فرمایا ان 3 الفاظ کے اندر انسان کی اقتصادی زندگی کی اہم ترین مشکلات بیان ہو گئی ہیں. اچھا یہ آئے کریمہ آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے, میں نے بھی کئی دفعہ پڑھی ہے, مطلب بھی ہمیں واضح ہے. ان الانسان لظلوم کفار, انسان بہت ظلم کرتا ہے, بہت کفران نعمت کرتا ہے. فرمایا یہ اقتصادی مشکلات کی جڑ ہے. وہ کیسے ہے؟ فرمایا انسان کے ساتھ جتنی بھی مشکل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پیداوار کے اندر کمی ہے یا نہیں ہے, یہ مشکل نہیں ہے. وہ کیا ہے مشکل؟ فرمایا مشکل یہ ہے کہ نمبر 1 ظلم کرتا ہے. ان الانسان لظلوم, یہ ظلم کرتا ہے. کس مرحلے کے اندر ظلم کرتا ہے؟ تقسیم کے مرحلے کے اندر. پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس, اتنا ہوتا ہے کہ اگر سب کو دے دیا جائے تو سب کو ضرورت سے کہیں زیادہ مل جائے گا, لیکن ظلم کرتا ہے, اپنے لیے زیادہ رکھ لیتا ہے. یعنی مثلا حتیٰ اسی آپ کے علاقہ جعفر تیار کے اندر تھیوریٹیکلی سوچ لیتے ہیں, بالکل نظریاتی طور پہ سوچتے ہیں, جتنا یہاں پہ لوگوں کے پاس وسائل ہوں اگر یہاں سب پر موجود انسانوں پر تقسیم کر دیے جائے تو کیا واقعا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے؟ یا مثال کے طور پر پورے پاکستان کے اندر جتنے اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان سب کے وسائل کو جمع کر کے سارے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر مساوی تقسیم کر دیا جائے تو کیا وسائل کی کمی ہے ہمارے پاس؟ البتہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ راستہ اچھا راستہ ہے جس کو ہم لوگ مساوات تعبیر کرتے ہیں. مساوات کبھی بھی اچھا راستہ نہیں ہے. اس کی بہت سادہ سی وجہ ہے, مثلا آج آپ نے 2012 میں ایک کام کیا, ساری دنیا کے پیسے کو جمع کر کے ساری دنیا کی آبادی پر برابر تقسیم کر دیا, چند سالوں کے بعد یہ تفریق پھر موجود ہوگی. فرض فرمائیے 2012 میں آپ نے کیا کیا, ساری دنیا کے پیسے جمع کیے, ساری دنیا کے انسانوں پر برابر تقسیم کر دیا. برابر تقسیم کرنے کے بعد چند سال کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سب کے پاس پیسے بڑھ رہے ہوں گے؟ نہیں ہوگا, پھر وہی غلطی ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ انسانوں کی طبیعت میں فرق ہے. ایک انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے پیسے سے مزید پیسہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک انسان کے اندر اس طرح کی طبیعت ہے کہ وہ اپنے کام میں سست ہے, اس کی صلاحیت میں ہے ہی نہیں یہ, تو وہ خود بخود پیسے کی تقسیم اگر مساوات کے تحت ہو تب کوئی فائدہ نہیں دے گی. بس کوئی تصور نہ کرے کہ اسلام مساوات کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں مساوات مشکل کا حل ہے ہی نہیں اصلا. خدا متعال نے کیا فرمایا؟ ان الانسان لظلوم, انسان کی طبیعت کے اندر ظلم ہے, نہ کہ مساوات کرے, لیکن کم از کم حق تو دے کسی کا. حق نہیں دیتا ہے, اگر حق دینا شروع کر دے تو اس کی اپنی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی, لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی, لیکن یہ ظلم کرتا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار, دوسری مشکل اس کے ساتھ یہ کہ کفران نعمت کرتا ہے. کفران نعمت کیا کرتا ہے؟ کفران نعمت یہ ہے کہ اس کے پاس وقت بھی ہے, جسم اور ذہن کی توانائی بھی ہے, پھر بھی اپنے وسائل کے اندر بہتری نہیں لاتا, پھر بھی اپنے حالات کے اندر بہتر نہیں لاتا, محنت نہیں کرنا چاہتا ہے. شاید ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کی مثال اس چیپٹر میں بہت واضح مثال ہے. ہم لوگ جذباتی طور پر کچھ باتیں کہتے ہیں، ان جذباتی باتوں کی شاید کوئی سائنٹیفک بہت زیادہ بنیادیں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اتنا کچھ ہے جو پوری دنیا کو دینے کے لیے کافی ہے، تو یہ جذباتی سی باتیں ہوں گی. لیکن اتنا کم از کم سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے وسائل ایسے ہیں جو پاکستان کی ضرورتوں سے بہت زیادہ ہیں، بے انتہا زیادہ ہیں ہمارے پاس. لیکن کفار طبیعت ہے. کفار طبیعت کیا ہے؟ کفران نعمت کی طبیعت ہے. میں یہ سٹیٹسٹکس دہرانا یہاں پہ شاید بہت امپورٹنٹ نہیں ہو، لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں ایک مثال دینے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. یہ اعداد و شمار بعض اوقات جب میں دینی حلقوں میں بیٹھ کے دیتا ہوں تو ان لوگوں کو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ یہ جگہ ہے یا نہیں ہے. ہماری جو پوری ریکوائرمنٹ ہے بجلی کے اندر، وہ ایک یونٹ ہے جس کو ہم میگا واٹ کہتے ہیں. 20,000 میگا واٹ ہماری پوری ریکوائرمنٹ ہے. یہ جتنی بجلی ہم جلا رہے ہیں کارخانوں کے اندر، اسٹریٹ لائٹس پہ، گھروں کے اندر، اے سیز میں، بلبس کے اندر، پنکھوں میں، ساری پاکستان کی ساری ریکوائرمنٹ ملا لیں تو یہ 20,000 میگا واٹ بنتی ہے. ہمارے پاس جو پروڈکشن بنتی ہے، جو ہماری نارمل پروڈکشن ہے، وہ تقریباً 14,000 میگا واٹ ہے. صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم ہر روز نارمل دنوں میں جب کوئی سانحہ حادثہ نہ ہوا ہو، کوئی پاور ہاؤس ہمارا ڈیمیج نہ ہوا ہو، نارمل روٹین میں سب کچھ چل رہا ہو، تو ہم 6,000 میگا واٹ ڈیفیسٹ کے اندر ہیں. اس کا مطلب ہے بجلی جانا قطعی ترین کام ہے جو ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں، بجلی جائے گی. البتہ ایک ذریعہ ہے کہ بجلی نہ جائے، وہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاور ہاؤسز گیس پہ نہ چلیں، جتنی بھی ڈیمانڈ ہو سب ڈیزل، جس کو ہم لوگ آئل کہتے ہیں، آئل جلا کر پیدا کر لی جائے. اس کی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ اگر ہم تیل سے جلائیں اور بجلی بنائیں تو پھر 20,000 میگا واٹ کے نزدیک آ سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس بجلی بنانے کی توانائی ہے، یہ لوگ بنا نہیں رہے ہیں. تو بنا نہیں رہے کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ وہ جو بنانے کی کیپیسٹی ہے وہ آئل سے ہے. اگر تیل سے اور گیس سے نہ جلائیں، آئل سے جلائیں، تو پھر ہم 20,000 میگا واٹ کے نزدیک جا سکتے ہیں. لیکن پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس وقت جو بل آپ کا 1,000 روپے کا آ رہا ہوگا، وہ 3,000 روپے کا آئے گا. کم سے کم 3 گنا زیادہ مہنگا ہوگا. صحیح ہے؟ اچھا، پبلک اتنا مہنگا پہلے ہی دے رہی ہے، اس سے 3 گنا زیادہ اگر کر دیا تو پھر ابھی بلوے ہو رہے ہیں، پھر تو نہیں معلوم کتنے بلوے ہوں گے. اس خاطر گورنمنٹ جب دیکھتی ہے کہ لوگوں کا پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں چند دن تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر پیداوار کی صلاحیت ہے ہی نہیں تو ان دنوں میں لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ہوئی؟ پیداوار کی صلاحیت تو ہے لیکن گیس پہ نہیں ہے، آئل پر ہے. اور اگر آئل پہ جلے گی تو آپ کی بجلی بہت مہنگی ہو جائے گی. اچھا، اس مشکل میں یہ ہوا ہے کہ ایک اور مصیبت بن گئی، اور وہ یہ ہوا کہ بجلی پیدا کرنے والوں کو گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی آپ اتنے دنوں تک بجلی بنائیں، چاہے تیل پہ بنائیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جو آئل دینے والی کمپنیز ہیں وہ ہمیں آئل سستا دے. گورنمنٹ نے کہا ہم سستا دے دیں گے، کوئی بات نہیں، آپ آئل لے لیں اور آپ جلا دیں. اب وہ جو بجلی پیدا کرنے والے تھے، جس کو آئی پی پیز بھی کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس، انہوں نے سستے داموں کے بہانے تیل والی کمپنیوں سے سستا تیل لے لیا. اچھا، کمپنیز نے تو سستا تیل دے دیا، ان کو تیل کی اصلی قیمت نہیں ملی. باقی کس نے دینی تھی؟ گورنمنٹ نے دینی تھی. گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی ہم نہیں دیتے، ابھی آپ نے سستا دے دیا تھا، ابھی آپ پیسہ رکھیے، جب پیسہ ہوگا تو دے دیں گے. یہاں سے ایک اور فینومینا آ گیا، اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر ڈیپتھ. سرکولر ڈیپتھ وہ کیا مطلب ہے؟ یعنی آئی پی پیز کا قرضہ چڑھا ہوا ہے پی ایس او جیسی کمپنی کے اوپر، تیل والوں کے اوپر. تیل والوں نے پیسہ لینا ہے گورنمنٹ سے، گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب یہ قرضہ چکر لگا لگا کے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ جو چکر لگا لگا کے قرضہ بڑھ رہا ہے، یہ 200 ارب روپے سے زیادہ ہو چکا ہے. اب یہ اتنا بڑا غبارہ بن گیا ہے کہ جب یہ پھٹے گا تو نہیں معلوم ملک کے لیے کیا مصیبت لے کر آنے والا ہے. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری پوری کیپیسٹی، جو ہماری ڈیمانڈ ہے، وہ 20,000 میگا واٹ ہے. 14,000 کی ہمارے پاس صلاحیت ہے، 6,000 ڈیفیسٹ کے اندر ہیں. صحیح ہے؟ یہ ہماری مشکل ہے. اچھا، اب ذرا تصور کریں کہ آپ پاکستان میں بجلی بننے کی صلاحیت نہیں ہے. سستی ترین بجلی دنیا میں پانی کی بجلی ہوتی ہے. دنیا میں سستی ترین بجلی پانی سے بنتی ہے، جس کو ہم ہائیڈرو الیکٹریسٹی یا پن بجلی کہتے ہیں. جب آپ پانی کا ایک بہاؤ آ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے ڈیم بنا دیتے ہیں، پانی بہت بڑی مقدار میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو بہاتے ہیں پنکھوں جیسی چیزوں کے اوپر، جس کو ٹربائن کہتے ہیں. پانی جب ان کے اوپر گرتا ہے تو ٹربائنز گھومتے ہیں اور بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے، سادہ ترین فارمولے میں. صحیح ہے؟ صرف گلگت بلتستان کے اندر جو پانی بہہ رہا ہے، صرف گلگت بلتستان میں جو پانی بہہ رہا ہے، اس میں 2,00,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. اچھا یہ آپ کہیں گے بھائی تو آپ کہیں سے بھی آپ نے کہہ دیا ہوگا، نہیں یہ میں آپ کو انڈرسٹوڈ بتا رہا ہوں، جو جرمن اور امریکن فرمز نے اسٹیٹسٹکس لیے ہیں وہ کنفرم اسٹیٹسٹکس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. گلگت اور بلتستان کے صرف پانی جو بہ رہا ہے اس کے اندر 200,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی طاقت ہے، صحیح ہے؟ اور ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ کتنی تھی؟ 20,000، اور ہم بنا رہے تھے 14,000، 6,000 کا ہمیں چاہیے ٹوٹل ڈیفیسٹ، اور ہمارے پاس صلاحیت کتنی ہے؟ صرف ایک علاقے کے پانی میں 200,000 میگا واٹ کی. اب صرف ایک کوشچن رہ گیا ہے، آپ نے ڈیم بنائے کیوں نہیں پھر اب تک؟ تقریباً 40 سال سے ملک میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا، صحیح ہے؟ اصل مشکل یہاں پر ہے، اصل مشکل یہاں پر ہے. بس ہم لوگ کس کی مثال ہوں گے؟ ہم لوگ ہوں گے اللہ کی نعمتوں سے کفران نعمت کرنے والوں کی مثال. شہید صاحب نے کہا یہ چھوٹی سی ایک آیہ کریمہ یہ مشکل بیان کرتی ہے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان طبیعت پہ ظلم کرتا ہے، جو دوسرے کا حق ہے وہ نہیں دیتا، اور کفار ہے کیا مطلب؟ کفران نعمت کرتا ہے. یہ میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں تطبیق کر کے دکھا دیں. اب ہم آتے ہیں اپنی انفرادی زندگی کے اوپر، قرآن کریم ہماری انفرادی زندگی میں مشکل کیسے حل کرنا چاہتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل بعد. سب سے پہلے قرآن کریم یہ کرے گا کہ ہمارے سامنے مشکل کے افق کو واضح کر دے گا. مشکل کا افق کتنا ہے، ہورائزن کتنا ہے، وہ کیسے ہے؟ مثلا فرض کریں آپ یہاں تشریف فرمائیں اور آپ مسلسل اعتراض کریں کہ بھائی یہ جو سیٹ ہے یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، یہ جو زمین ہے وہ ایسی ہے، اور یہاں پہ وسائل یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، تو وہ سادہ سا قرآن کریم ایک کام کرے گا اور وہ آپ سے کہے گا کہ تم جو کچھ یہاں پر ہو یہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہے، اصل میں کہیں اور جانا ہے تمہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے آپ کے اعتراضات فوراً ختم ہو جائیں گے اگر آپ کے سارے اعتراضات کے مقابلے میں کوئی صرف ایک جواب دے، آدھے گھنٹے کی بات ہے، معاملہ ختم ہو گیا. بھائی آپ نے بہت سارے اعتراضات کرنے نا کہ بھائی یہاں پہ یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، یہ کس طرح ہے، یہ کس طرح ہے. جب آپ سارے اعتراضات کر چکے ہیں تو سامنے والا خاموشی سے ایک بات کہے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہ آپ یہاں صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے یہاں پہ رکنا ہے، رکیے اور جائیے، معاملہ ختم ہو گیا، اتنے اعتراضات کی کیا ضرورت ہے؟ ایک قرآن کریم کا طریقہ کار یہ ہے. ہم دنیا کو دیکھیں گے، دنیا کی مشکلات کو دیکھیں گے، اس کے اوپر بے صبرا پن دکھائیں گے، اس کے اوپر ناشکری دکھائیں گے، اللہ کے حضور فریاد کریں گے، شکایت کریں گے، اور قرآن کریم فوراً فرمائے گا ان دار الآخرت لہی الحیوان، وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ اصلی زندگی ہے. ان دنیا لہو ولعب، یہ جو دنیا ہے یہ صرف کھیل کود ہے. بس قرآن کریم کا پہلا انداز کیا ہے مشکل کو حل کرنے کے لیے؟ افق کو وسیع کرتا ہے، افق کو فوراً وسیع کرتا ہے، کہتا ہے ہر چیز کو اس کے اپنی جگہ پہ رکھو. تمہاری یہ جو دنیا ہے، مادی دنیا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے اوپر اس سے زیادہ محنت مت کرو. اب بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ یہی مشکل آتی ہے، جہاں ہمیں محنت کر لینی چاہیے وہاں محنت نہیں کرتے، اور جس جگہ محنت کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی وہاں محنت کرتے ہیں. میں ایک بالکل بچکانہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ہمارے بچوں کے ساتھ بہت ہوتی ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد واجل فرج. مثلا فرض فرمائیے بچے کا کل امتحان ہو، کل بچے کا امتحان ہو، اور بچہ اپنے کپڑوں پہ استری کر رہا ہو، فرض کر لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہو کہ وہ استری کرنے میں بہت احتیاط کر رہا ہے، بہت زیادہ استری کیے جا رہا ہے، اپنا وقت لگائے چلا جا رہا ہے، تو آپ اس کے پاس آ سکتے ہیں اور آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ کل کے امتحان میں ان کپڑوں کے استری ہونے سے کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر تمہاری کپڑوں کی استری خراب ہوئی تم امتحان میں ناکام نہیں ہو جاؤ گے، اور اگر یہ استری بہت چمکتی ہوئی ہوئی تو اس سے تمہیں امتحان میں کامیابی نہیں ملے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس پہ اتنا ہی ٹائم لگاؤ جس کی اتنی اہمیت ہے، اصل بات کہیں اور ہے، وہاں محنت کرو جا کر. مثلا بچہ جوتے بہت پالش کرتا رہے کل کے امتحان کی تیاری کرے، تو آپ اس سے کہیں گے کہ امتحان کی تیاری نہیں ہے، یہ بالکل سائڈ کا ایک معاملہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خدا متعال کا مشکل حل کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا ایک ہدف ہے، وہ ہدف باقی رہے گا. یہاں سے مریں گے برزخ میں جائیں گے، ہدف باقی رہے گا. برزخ سے نکلیں گے محشر میں جائیں گے، پھر ہدف رہے گا. پھر پل صراط پہ گزرتے ہوئے جنت میں جائیں یا جہاں کہیں بھی جائیں، ہدف اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. ہم اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آئے، اس تھوڑے وقت کے کچھ تقاضے ہیں، اس پر بہت محنت کرتے ہیں، اور خداوند متعال قرآن کریم میں آ کر یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا میں تھوڑی دیر رہنا ہے، یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا ہے، اس کو گزار لو کسی بھی طریقے سے. اور اگر کوئی اس بات کو نہ سمجھے اسے کہتا ہے یہ احمق ہے، اگر کوئی اس بات کو سمجھ جائے کہتا ہے یہ کامل انسان ہے، اس بندے نے کمال کو حاصل کیا. اب میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میزان الحکمہ بہت نفیس کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس میں روایات ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں، موضوعات کی ترتیب بھی موجود ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، اس اعتبار سے میں اس کو تذکرہ کر رہا ہوں. اس میں دیکھیے گا ماہ رمضان کا ایک چیپٹر ہے، روزوں کا ایک چیپٹر ہے، تمام عبادات کا ہے، روزوں کا بھی ہے. روزوں کے چیپٹر میں اس میں ایک روایت ہے، اس روایت کا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے، عین الفاظ تکرار نہیں کر رہا ہوں، صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں. مفہوم کیا بن رہا ہے؟ مفہوم یہ بنتا ہے کہ روزہ انسان کو معرفت دیتا ہے، روزہ معرفت دیتا ہے. کیا مطلب معرفت دیتا ہے؟ روزہ انسان کے لیے کچھ چیزوں کو واضح کر دیتا ہے. میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا تفصیل سے عرض کر دوں، یہ بہت نفیس روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرمایا، اس روایت کا ریفرنس بھی لکھ دوں، روایت ایک روایت ہے ہمارے پاس حدیث معراج نام کر کے، یہ حدیث بھی اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہے، اور مجھے معلوم اردو میں جو چھپی تھی وہ کس نام سے چھپی تھی، موسٹ پرابلی حدیث معراج کے نام سے ہی چھپی تھی. حدیث معراج کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کے موقع پر اللہ سے خطاب کیا اور فرمایا، اے خدایا روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ عربی میں فرمایا ما میراث الصوم، اے خدایا روزے کی میراث کیا ہے، روزے کے نتیجے میں مجھے کیا ملنا ہے؟ اللہ نے فرمایا روزے کی میراث حکمت ہے، حکمت کا نتیجہ معرفت ہے، معرفت سے یقین حاصل ہوتا ہے. کبھی اگر یہ موضوع ہوتا تو میں اس کے اوپر 5-10 منٹ گفتگو کرتا کہ یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں، روزے سے حکمت کیسے ملتی ہے، حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے، حکمت سے معرفت کیسے بنتی ہے، معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے، معرفت سے یقین کیسے حاصل ہوتا ہے، اور یقین ہم کسے کہتے ہیں. لیکن آپ ابھی صرف اتنا سا دیکھ لیجئے، روزے کے نتیجے میں حکمت ملتی ہے. حکمت کا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں رابطوں میں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر یہ پانی میرے بدن کے اندر کیا کچھ کرے گا، اس پانی اور میرے بدن کا کیا رابطہ ہے، یہ حکمت کا حصہ ہے، یہ حکمت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، فلاں جڑی بوٹی استعمال کریں گے تو بدن کے اوپر کیا فرق پڑے گا، یہ حکمت کا حصہ ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. روزہ اگر رکھیں گے کچھ چیزیں حکمتوں میں سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، جیسے ہی انسان کو حکمت ملتی ہے کچھ رابطے سمجھ میں آتے ہیں تو ایک معرفت نصیب ہو جاتی ہے. بس اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ پانی میرے بدن میں کیا کرے گا تو مجھے پانی کی نسبت ایک معرفت ملتی ہے. اس معرفت کے نتیجے میں مجھے اس پانی کے اوپر یقین ہونے لگتا ہے کہ ہاں یہ پانی میری مشکل کو حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس بہت سادہ سا، روزے کے نتیجے میں حکمت ملتی ہے، کچھ رابطے جو آئیڈینٹیفائڈ نہیں تھے، پہلے میں نے نہیں پہچانے تھے، وہ میں پہچان لے لگتا ہوں. اس حکمت کے نتیجے میں مجھے معرفت مل جاتی ہے، میں کچھ چیزوں کی شناخت حاصل کرنے لگتا ہوں. اس شناخت کے نتیجے میں میں کچھ چیزوں پر یقین کرنے لگتا ہوں کہ ہاں مجھے اس پہ یقین آ گیا ہے. بس فرض فرمائیے روزے کے نتیجے میں مجھے حکمت مل جائے کہ امامت کا مقام کیا ہے، اس امامت کے مقام کے نتیجے میں مجھے امام کی معرفت نصیب ہو جائے، اور اس معرفت کے نتیجے میں مجھے امام کے اوپر یقین حاصل ہو جائے گا. اچھا، میں نے امام کے لیے عرض کیا، خدا کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے. روزے کے نتیجے میں مجھے اپنے اور خدا کے رابطے کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ چل جائیں جو پہلے نہیں پتہ تھیں، پھر اس رابطے کے پتہ ہونے کے نتیجے میں میری خدا کے بارے میں معرفت بڑھ جائے گی. جب خدا کے بارے میں میری معرفت بڑھ جائے گی تو میرا خدا کے اوپر یقین بڑھ جائے گا. صحیح ہے، اور جب یقین ملے گا تو خداوند متعال نے فرمایا حدیث معراج میں، وَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ، اور جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا کی زندگی مشکل میں گزر رہی ہے یا آسانی میں گزر رہی ہے. صحیح ہے، کس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، دنیا کو پہچان لیتا ہے اور دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مشکل میں گزرے یا آسانی میں گزرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اب اس کی ایک مثال ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کی ہے. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے, یہ فرعون سے اپنے کام کے لیے اجرت طلب کرتے ہیں. قرآن کریم نے لکھا ہے فرعون سے کہتے ہیں ہم تیرا ساتھ دیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے, ہماری اجرت کیا ہوگی, ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون ان سے کہتا ہے کہ تمہاری اجرت یہ ہوگی کہ تم میرے مقرب بندے بن جاؤ گے, میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا. اس پہ خوش تھے کہ ہمیں فرعون کا ساتھ نصیب ہو جائے گا, یہ اس پہ خوش تھے. کیوں ایسا تھا؟ ان کے پاس معرفت نہیں تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے کے ذریعے ان کو شکست دے دی. جیسے ہی ان کو شکست ہوئی ان کو ایک حکمت مل گئی, ایک چھپا ہوا رابطہ ان کے سامنے آشکار ہو گیا. وہ یہ کہ ہم بے بس ہیں اور یہ جو سامنے والا ہے یہ ہم انسانوں میں سے نہیں ہیں. اگر اس کی طاقت ہم انسانوں میں سے ہوتی تو اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا, ہم اس کو شکست دے دیتے. اس کا مطلب ہے اس کے پاس طاقت کہیں اور سے آئی ہے. اور معجزے کا کام یہی ہوتا ہے, معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والا, انسان کو بے بس کرنے والا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو جادوگر بے بس ہو گئے, وہ سمجھ گئے کہ ان کی طاقت کہیں اور سے آئی ہے. جیسے انہوں نے اس بات کو سمجھا وہ پورے معاملے کے بارے میں معرفت حاصل کر گئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ ہم جیسوں میں سے نہیں ہے. جیسے ہی معرفت ہوئی ان کو خدا پہ یقین آ گیا, ان کو خدا پہ یقین آ گیا کہ خدا بہت طاقتور ہے. جیسے ان کو یقین آیا انہوں نے فرعون سے ایک جملہ کہا, وہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے, کہ جب جادوگروں نے اس بات کو پہچان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ ہے, پھر اس معجزے کے نتیجے میں انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ اور خدا نے متعال کا ایک رابطہ ہے, اور اس رابطے کے نتیجے میں انہیں خدا کی معرفت حاصل ہوئی, معرفت کے نتیجے میں یقین حاصل ہوا, تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اب ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں. جیسے ہی فرعون نے دیکھا کہ یہ لوگ تو حضرت موسیٰ پہ ایمان لیا ہے تو ان سے کہتا ہے آمنتم له قبل ان آذن لکم, تم ایمان لائے میری اجازت کے بغیر. یعنی فرعون اتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا کہ وہ کہتا تھا تم خدا کو بھی پہچانو گے تو پہلے میں اجازت دوں گا پھر تم خدا کو پہچاننا. تو کہتے ہیں آمنتم له قبل ان آذن لکم, تم اس پر ایمان لیا ہے میری اجازت کے بغیر. تو انہوں نے کہا فقد ما انت قاز انما تقضی هذه الحیات الدنیا. جادوگروں نے کہا اے فرعون جو تجھے کرنا ہے کر لے, تو کچھ نہیں کر سکتا چونکہ تو جو کچھ بھی کرے گا وہ اس دنیا کے بارے میں ہے اور ہمیں خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے, پہلے حکمت, معرفت, معرفت کے بعد یقین, اور جیسے یقین آتا ہے تو بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا دنیا میں زندگی کیسے گزرے گی. قرآن کریم کا مشکل حل کرنے کا ایک طریقہ کار یہی ہے. قرآن کریم ہماری مشکل کو یہاں سے حل کرنا چاہتا ہے. بس قرآن کریم کا پہلا انداز کیا ہے؟ پہلا انداز یہ بصیرت دیتا ہے, معرفت دیتا ہے, انسان کو معرفت دیتا ہے کہ وہ اس دنیا کو پہچانے, اس دنیا کے علاوہ نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے. جیسے ہی انسان اس کام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس مرحلے میں یقین پر پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. لہذا میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں میں نے کبھی ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی جس میں حضرت سلمان فارسی نے امیر المومنین سے دنیا کی کوئی چیز مانگی ہو, کم سے کم میں نے کبھی نہیں دیکھا, کوئی روایت ایسی نہیں ملی مجھے. یا مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری نے امیر المومنین سے دنیا کی جیسی کوئی چیز مانگی ہو. کیوں ایسا ہے؟ امیر المومنین کے اصحاب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے گزرے گی. لہذا حضرت میں سمے تمار اپنے لیے سولی مانگ رہے ہیں کہ میں سولی پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے گزرے گی. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے دن کے لیے کم از کم قرآن کریم کا مشکل حل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے, وہ کچھ انسانوں کو بصیرت دیتا ہے, وہ کچھ انسان اس بصیرت کے نتیجے میں اتنی اچھی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دنیا وہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے. ہاں اس دنیا سے آخرت کے لیے کمانا ہے لیکن اس دنیا میں بہت کچھ نہیں ہے. البتہ آج کے دن کے لیے اتنا عرض کرنے کے بعد یہ بھی عرض کرتا چلوں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے, ایسے انسانوں کی تعداد بہت کم رہتی ہے کہ جو قرآن کریم کی اس تعلیم کو اس کی روح تک سمجھ جائیں کہ نہیں اس دنیا کی اتنی حیثیت نہیں ہے. ورنہ جتنا کچھ بھی ہوگا وہ پھر دوبارہ قرآن کریم سے کہیں گے ٹھیک ہے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن پیسہ تو چاہیے نا, وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے اور قرآن کریم کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. لہذا قرآن کریم ہم جیسے انسانوں کے لیے مسلسل جنت بیان کرتا رہتا ہے. جنت میں یہ ہوگا، جنت میں وہ ہوگا، جنت کے اندر یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، اور اس کے بعد بعض انسانوں کے لیے کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضایت ان سب سے بڑھ کر ہے. لیکن اس کو پتا ہے اس بات کو سمجھنے والے لوگ بہت کم ہوں گے، تو وہ زیادہ تر انسانوں کے لیے جنت کو تکرار کرتا رہتا ہے. بس قرآن کریم کا حل کیا ہے مشکل کو کرنے کا، مشکل حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک طریقہ کار یہ ہے جو آج کی حد میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے کینوس کو کھول دیتا ہے، افق کو وسیع کر دیتا ہے، جو چھپے ہوئے حقائق ہوتے ہیں ہمارے سامنے ان کو آشکار کر دیتا ہے، اور ان سے کہتا ہے یہ دنیا چھوٹی ہے، تمہاری زندگی بہت بڑی ہے، تمہیں اس بڑی زندگی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. کچھ فیصد لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، جیسے وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ دنیا کی زندگی کیسے گزرے گی. میں نے عرض کیا یہ مشکل کا حل ہے، لیکن یہ کچھ پرسنٹ کے لیے. باقی لوگوں کے لیے خدا نے مطالعہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر؟ وہ چاہتا ہے اس دنیا کے اندر بہت ساری ہماری مشکلات کو حل کرے. وہ مشکلات کس قسم کی مشکلات ہیں؟ اگر صرف لسٹ کر لیں تو ہم بعد میں اس کے اوپر محنت کریں گے. مثلا ہماری مشکلات میں سے اہم ترین ایک مشکل خوف ہے، اور میرے خیال میں کراچی میں رہنے والے کو یہ جملہ بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسیکیورٹی کتنی بڑی پرابلم ہے. یعنی میں کبھی کبھی دل میں افسوس کرتا ہوں کہ کراچی بہت اچھی جگہ ہے اگر سیکیور ہو، یہ بہت اچھی جگہ ہے، اس کا موسم بھی بہت اچھا ہے. اگر آپ پورے پاکستان میں اس وقت سفر کریں تو جتنا اچھا موسم اس وقت یہاں کراچی میں ہوگا پورے پاکستان میں نہیں ہوگا. لیکن صرف ایک مشکل ہے، کراچی انسیکیور ہے. ہم سب کو پتہ ہے خوف کے نتیجے میں انسان کی ساری نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. بس ہماری زندگی کی مشکلات میں سے کیا مشکل ہے؟ زندگی میں سے ایک مشکل ہے خوف، ہمیں خوف کا مقابلہ کرنا ہے. اور مشکل کیا ہے؟ فقر، غربت، پاورٹی، یہ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور مشکل کیا ہے؟ یہ تو میں نے دو سادہ سی مشکلات بیان کی، سیکیورٹی ہماری مشکل ہے، خوف ہماری مشکل ہے، غربت ہماری مشکل ہے. اور مشکل کیا ہے؟ تعلقات میں مشکل ہے، دلوں میں محبت نہیں ہے، دلوں کی محبتوں کو ہم ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر. وہ اس طریقے سے کہ وہ جو خاندانوں کے اندر رابطے ہونے چاہیے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، جو بھائیوں کے اندر، اہل، ایک گھر والے خانہ کے اندر، دلوں کے اندر ایک رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ سب ختم ہو رہا ہے. یہ ہماری مادی زندگی کی مشکلات ہیں، ان کو خدا نے متعال کیسے حل کرے گا؟ میرے خوف کا مسئلہ ہے، غربت اور فخر کا مسئلہ ہے، میرے انسانی تعلقات کا معاملہ ہے. ان کے بھی پیچھے ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، زندگی کا ہدف، یہ خود ایک مسئلہ ہے. اس وقت بہت ساری دنیا کے ممالک کے اندر یہ مشکل اہم مشکل بنی ہوئی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ابھی ہم لوگ تو چھوٹے مرحلے کے اندر ہیں، ہماری جو زندگی کا مقصد اس وقت ان لوگوں نے یہ بنا دیا ہے کہ ایک گھنٹے لائٹ جائے گی تو دوسرے گھنٹے میں آنے کا انتظار کریں گے، اور جب آ جائے گی تو پھر کیلکولیٹ کریں گے کہ کتنی دیر میں دوبارہ جانے والی ہے. ہمیں بزی کیا ہوا ہے زندگی میں. اس دنیا کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں جو ان تمام مشکلات سے فارغ ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہے پیدا ہوتے ہمیں کہاں سے ملے گا، مرتے دموں تک ہمیں کہاں سے ملتا رہے گا، ختم ہو گیا معاملہ. ان کے سامنے ایک اور مشکل آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ زندگی گزار کیوں رہے ہیں، کیا ملنا ہے؟ یہاں پر سارا پیٹرن بنا ہوا ہے، پیدا ہونے سے لے کر 60-65 سال 70 سال جتنی زندگی آپ گزاریں گے سب کا پیٹرن بنا ہوا ہے، سب میں لکھا ہوا ہے آپ کو اس مرحلے پہ اتنا ملے گا، اس مرحلے پہ اتنا ملے گا، اس فیسلٹی کو آپ اس سال ملیں گے، اس فیسلٹی کو اس سال ملیں گے، مرتے دموں تک آپ کے کفن دفن کے لیے پیسے وہاں سے آئیں گے، معاملہ ختم ہو گیا. اب ان کے سامنے ایک ایشو ہے، زندگی کا ہدف کیا ہے؟ انسان دو موقعوں پر زندگی کا ہدف ڈھونڈتا ہے، ایک تو جب کسی ایسی ناکامی میں پھنس جائے کہ پھر کامیابی کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اس وقت زندگی کا ہدف ڈھونڈتا ہے. کوئی اپاہج ہو جائے، نابینا بھی ہو جائے، ساری مصیبتیں اکٹھی آ جائیں تو اپنی زندگی میں فوراً سوچے گا اب میری زندگی کا ہدف کیا ہے. ایک یہ انسان زندگی کا ہدف فوراً ڈھونڈتا ہے، ایک وہ زندگی کا ہدف ڈھونڈتا ہے جس کے پاس ہونے کو سب کچھ ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اب کروں گا کیا. یہ دو انسان فوراً زندگی کا ہدف ڈھونڈتے ہیں. تو ہم لوگ تو ابھی بزی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ بھی مشکل بنی ہوئی ہے کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے. تو کل جو ہم انشاءاللہ گفتگو آرائز پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، وہ اس معاملے پر ہوگا کہ اس دنیا کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے خداوند متعال اپنے قرآن کریم کے اندر ہمارے سامنے کیا راستے ارشاد فرما رہا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر. اور انشاءاللہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی معنویت اور تعلیمات کے حصول کے لیے، اور بالاخص وقت کے امام کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میرا اپنا مجھے ڈیٹیلز نہیں معلوم کہ کوشچن آنسر سیشن ہے یا نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اس کو اسکپ کریں، آج کوشچن آنسر سیشن کو اسکپ کر دیں، اگر ہے بھی کل سے اس طرح سے ہو کہ آپ کو پینسل اور پیپرز مل جائیں، یعنی جو پین اور پیپر وہ آپ کو مل جائیں، اور آپ اپنے کوشچنس کو لکھ لیجیے گا جب بھی جب گفتگو ہو رہی ہوگی، اور جب گفتگو ختم ہوگی تو آپ اپنے پیپرز کو یہاں بھیج دیجیے گا تاکہ ہم انشاءاللہ کچھ دیر اس کے کوشچن آنسر کے اوپر انشاءاللہ سرو کریں گے۔ کل کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کوشچنس کو لکھیں تو وہ ریلیونٹ لکھیے گا، ٹو دا ٹاپک کے مطابق لکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ کوشچنس بہت بریف ہوں، مختصر سے سوالات ہوں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالات کو انشاءاللہ جواب دے سکیں۔ ایک بار پھر قرآن کریم کی نورانیت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔